أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي المقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله لهم بالصدق أحبارهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأصحابه المنتجبين المراعي فقال إمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، لم أخرج بشرا ولا بكرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لطلب الإصلاح لأمة جدي أريد أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسير بسيرة جدي وأبي سواد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اب تک یہ عرض کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی وہ شبیہ جسے مسخ کیا گیا تھا وہ نقوش سیرت نبی جس کو مٹا دیا گیا تھا وہ پیغام اسلامی جس کو جن کے مفاہیم کو بدل دیا گیا تھا اس کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے اور کربلا جانے کا قصد کیا اور یہ اتنی بڑی جو اجتماعی قربانی دی انسانی ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے انسانی ذہنوں کو چھوڑنے کے لیے امت اسلامیہ کو زندہ کرنے کے لیے وہ امت کہ جن کے یہاں دین زندہ تھا آج اس امت کے پاس دین مر چکا تھا اور جب امت کے پاس دین مر جاتا ہے تو وہ امت بھی مر جاتی ہے کیونکہ امت زندہ ہے دین کی وجہ سے امت زندہ ہے اسلام کی وجہ سے اسلام قیام حیات ہے اسلام کافروں کو مردوں سے تشبیہ دیتا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان زندہ ہوتا ہے امت اسلام کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے جب اسلام ہی مر جائے گا تو امت بھی مر جائے گی امام حسین علیہ السلام امت کو زندہ کرنا چاہتے تھے امت کو زندہ کرنے کے لیے اسلام کو زندگی بخشنا ضروری تھا امام حسین کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے تھے نبی کریم نے جو دین پہنچایا تھا جس کو امت نے اس 50 سال کے عرصے میں بدل دیا تھا اس کے لیے امام حسین کا قیام ضروری تھا امام حسین قیام کرنے ہی والے تھے امام حسین قیام کرنا ہی چاہتے تھے کیونکہ ابھی ہدایت کی جو سلسلہ ہے ہدایت کا وہ منقطع نہیں ہوا ہے امیر المومنین کے بعد امام حسن کی جدوجہد برقرار رہی اس کے بعد جو ہے امام حسین اس دین کے ذمہ دار ہیں وہ ایک ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے دین کی حفاظت کرنا ہے لیکن امام حسن کے دور میں یہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا تاکہ جو ہے یہ جو ظالمانہ حکومت جو شام میں بن بیٹھی ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ابھی وہ طاقت جمع نہیں ہو رہی تھی کہ جو حکومت شام سے اسلام کو آزاد کرا لے تو اب امام حسین علیہ السلام کو وہ مشن جو امام حسن نے چھوڑا ہے جہاں پر اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے جو مشن امام حسن نے جہاں پر روکا ہے وہاں سے امام حسین کو اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے امام حسن کے بعد اس دین کے ذمہ دار امام حسین قرار پائے اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی دین کی حفاظت کی. اب انہوں نے اب انہیں کیا کرنا ہے, دین کی ایک ایک شے کو جو مر رہی ہے اس کو زندگی بخشنا ان کا کام ہے. وہ مفاہیم جو دم توڑ رہے ہیں اس میں تازہ روح پھونکنا یہ امام حسین کا کام ہے. اور دین جو اسیر ہو گیا ہے اس کو آزاد کرنا یہ امام حسین کا کام ہے. اور اس امت کے اوپر جو اشرار غالب آ گئے ہیں اس اشرار کو ختم کر کے, اس طاغوت کے سائے کو ہٹا کر اسلام کو آزاد کرنا اور امت مسلمہ کو بنی امیہ کے چنگل سے آزاد کرا کے ولایت کے سائے میں انہیں لے آنا یہ امام حسین کا کام تھا. دیکھیے لوگ نماز پڑھ رہے تھے لیکن وہ نماز تابوت کے سائے میں ہو رہی تھی, تابوت کے سائے میں ہو رہی تھی یعنی دشمن خدا کی حکومت کے زیر سایہ ہو رہی تھی. پیش نماز ان کا مقرر کیا ہوا تھا, مدرسے ان کے اپنے مقرر کیے ہوئے تھے, درسگاہیں ان کے اختیار میں تھی, سب کچھ ان کے اختیار میں تھا. اب جو کچھ یہاں ہو رہا تھا وہ ان کے زیر سایہ ہو رہا تھا. تو آپ یہ بتائیے دشمنان نے خدا کے زیر سایہ اسلام کے مفاہیم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں, یہ بتائیے. یا خدا کی عبادت ہوگی یا غیر خدا کی عبادت, یا دشمن خدا کی عبادت ہوگی. خدا کی عبادت اور دشمن خدا کی عبادت دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے آپ کے بتائیے. مدینے میں لوگ کس کی عبادت کر رہے تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے. حکومت کس کے ہاتھ میں تھی, کس کے زیر سایہ نمازیں ہو رہی تھیں, کون جو ہے پیش نماز مقرر کر رہا تھا, گورنر کس کا مقرر کیا ہوا تھا, مسجدوں کے متولی کون تھے, کعبے کی متولی کون تھے, مدینے کے متولی کون تھے, پورے شہر مدینہ کس کے کنٹرول میں تھا. تو دو عبادتیں ہو سکتی ہے, خدا کی بھی عبادت ہو اور شیطان کی بھی عبادت ہو. انفرادی طور پر خدا کی عبادت کر رہے تھے, اجتماعی طور پر شیطان کی عبادت کر رہے تھے, تابوت کے زیر سایہ تھے. تابوت کے زیر سایہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نماز کے لیے, میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ خلیفہ دوم نے کیا کارنامہ انجام دیا, اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اس کو لوگ بھولے ہوئے ہیں. شیعہ بھی اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ نماز کا معاملہ ہے, نماز سے ہماری کیا ہم کو کیا دلچسپی ہے. ارے بھائی نماز کو انہوں نے سبوک کر دیا, حیا علی خیر العمل عزا سے نکال دیا, حیا علی خیر العمل کا شیعوں سے تعلق ہے, اس میں شیعوں سے تعلق ہے, سنیوں سے تعلق ہے. نماز کی فضیلت ہے اس کے اندر, حیا علی خیر العمل بہترین عمل کی طرف آئیں گے. کیا نماز بہترین عمل نہیں ہے, اور کی جائے کیا نماز بہترین عمل نہیں ہے, حیا علی خیر العمل ادا سے کیوں نکالا گیا, یہ سوال رکھیے مسلمانوں کے سامنے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نماز کو ثبوت کیوں کیا, عبادت خدا کو ثبوت کیوں کیا. یہ اس لیے کیا کہ اگر عبادت خدا کو ثبوت نہیں کیا جائے گا تو ہماری اطاعت کیسے کریں گے لوگ. تو ہمیں اپنی اطاعت بھی کروانا ہے. آپ کی اطاعت کیا ہے, جنگ میں لے جانا مسلمانوں کو, نمازی مسلمانوں سے کو نکال کر جہادی مسلمان بنانا ہے. اور فرمائیے یہ جو کام ہوئے تھے نا ان تمام چیزوں کو جو اسلام کے خلاف, چاہے وہ خلیفہ ثانی نے کیا ہو, چاہے وہ خلیفہ ثالث نے کیا ہو, چاہے وہ حاکم شام نے کیا ہو, ان تمام چیزوں کو اگر آج دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ, اگر آج دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ, تو داعش کے پاس دیکھیے, القاعدہ کے پاس دیکھیے, یہ طالبان کے پاس دیکھیے, یہ جو ہے لشکر طیبہ جو ہے, یہ جتنے بھی جو ہے اس وقت گروپ ہیں, ان یہ کون سے مسلمان ہیں, نمازی مسلمان ہیں. ماہ مبارک رمضان میں جو ہے یہ مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں, ماہ مبارک رمضان میں مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں. مسجد تو شیعہ سنی نہیں ہوتی ہے نا, نماز پڑھنے والے شیعہ بھی ہو سکتے ہیں سنی بھی ہو سکتے, مسجد تو شیعہ سنی کی نہیں ہوتی ہے. لیکن انہوں نے مسجدوں کو توڑ دیا, قرآن کو جلا دیا. یہ جو مسلمان ہیں یہ وہی مسلمان ہیں, یہ اس سیرت کو زندہ کر رہے ہیں. آج لوگ, آج سوال یہ ہے جو آپ نے جو رسالہ دیا ہے مجھے پڑھنے کے لیے, یہاں پر یہ جو مجھے دیا گیا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کربلا کو اپنے زاویے نظر سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم پیش کریں کربلا کو ویسے آپ لوگ سمجھیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا جو آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کا جو ہے صحیح رخ کو ختم کیا جا رہا ہے. اگر کربلا اگر امام حسین سے نہیں لی جائے گی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کربلا آپ امام حسین علیہ السلام سے نہیں لیں گے تو آج آپ کا نقصان ہوگا. آج کل کی بات چھوڑیے, 1400 برس کی بات چھوڑیے, آج اگر سیرت حسین پر اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ کو پاس جو دین ملے گا نا, آپ کو یہ وہ والا دین ملے گا جو اس وقت داعش کے ہاتھوں میں ہے. ابھی لوگ چاہ رہے کہ مسلمان نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے, داعش بن جائے, القاعدہ کے مسلمان بن جائے. ان کے پاس تمام دین کے مفاہیم الٹے ہوئے ہیں, ان کے پاس نماز سے زیادہ اہمیت جہاد کی ہے, اور جہاد کا مطلب انہوں نے خود سے نکالا ہے. جہاد کا مطلب یعنی دہشت گردی کو انہوں نے جہاد نام رکھ دیا ہے. معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں, یعنی جانوروں کو بھی انسان نہیں ذبح کرتا ہے بغیر پانی پلائے. یہ لوگ جو ہے انسانوں کے بچوں کو کاٹ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جہاد ہے. یہ جو دین ہے یہ کہاں سے آیا ہے, سوال یہ ہے کہ یہ کون سا دین ہے, تو یہ دین کہاں سے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین امام حسین سے نہیں لیا ہے, امام حسین کے دشمنوں سے لیا ہے. یہ دین علی مرتضیٰ سے نہیں لیا ہے, علی مرتضیٰ کے دشمنوں سے لیا ہے. دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے علی مرتضیٰ سے دین لیا ہے وہ جانور کو بھی اس طرح سے ذبح نہیں کرتے بغیر اصول و قوانین کے. اب یہ آج بھی, آج علی مرتضیٰ کے جاننے والے بھی موجود ہیں, آج حاکم شام کے جاننے والے بھی موجود ہیں, آج کی بات میں کر رہا ہوں, آج غدیر کے ماننے والے بھی زندہ ہے, آج صفیفہ کے ماننے والی فکر بھی زندہ ہے, آج جو ہے دشمنان حسین کی فکر بھی زندہ ہے, خود امام حسین کی فکر بھی زندہ ہے, امام حسین کا نام لینے والے بھی مسلمان اس وقت موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس امام حسین کی کو ماننے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے کیا کسی بے گناہ کا قتل کیا ہے؟ امام حسین کے ماننے والے گروپ نے, امام حسین کے چاہنے والوں نے کیا کسی کی بستیاں اجاڑی ہیں؟ کیا کسی بے گناہ مرغ پر حملہ کیا ہے؟ کیا کسی کے نہتے بچوں کو ذبح کیا ہے؟ کیا کسی پہ ظلم کیا ہے؟ کہ کسی کا مال لوٹ لیا ہے, بینک لوٹ لیا ہے, کسی کی زمین ہڑپ لی ہے؟ امام حسین کے چاہنے والے آج دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ بحرین میں ہے, الحمدللہ یمن میں ہے, الحمدللہ جو ہے آپ کے لبنان میں ہے, عراق میں ہے, ایران میں ہے نا. آپ ان تمام امام حسین کے چاہنے والوں کو لے لیجیے, ان لوگوں نے کیا کسی بے گناہ کا قتل کیا ہے؟ کربلا کی تصویر کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی تھی وہ بھی ایسی ہی جگہ تھی جیسے جو ہے دنیا کی ہر جنگ ہوتی ہے. ابھی میں پہلا دوسرا صفحہ پڑھا ہے, اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا ہے وہ ان کا صحیح نہیں تھا نعوذ باللہ. کیونکہ جب مدینے کے بزرگان ملت کہہ رہے تھے کہ آپ مت جائیے مدینہ چھوڑ کر, تو کیوں امام حسین مدینے سے چلے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کوفے والے تغاباز ہیں، کوفے والے جو ہے وہ بے وفا ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ان پر اعتماد کیا، کیا ضرورت تھی آپ کو دھوکہ کھانے کی؟ نعوذ باللہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کوفے والوں کے حدود پر لبیک کہہ کے ان کی جو ہے دعوت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کی دعوت پر مدینے سے نہیں چلے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین مدینے سے چلے تھے، تو مدینے سے تو مکہ جانے کے لیے چلے تھے، اور جب مکے سے کوفہ جانے کے لیے چلے تھے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے کیوں گئے تھے؟ اگر وہ کوفے والوں پر اعتماد کر کے 18,000 کوفی جو بیعت کر رہے تھے، اگر ان کے اوپر اعتماد کر کے امام حسین نکلے ہوتے تو بچوں کو واپس مدینہ بھیج دیتے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، میرا لشکر تیار ہو رہا ہے، میں اس لشکر کو لے کر یزید کے خلاف جنگ کروں گا، بچوں سے کہتے تم واپس جاؤ، بیویوں سے کہتے واپس جائیے، میں لشکر میرا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ کوفے میں، اور میں کوفے کا لشکر لے کے یزید کے خلاف جنگ لڑوں گا، پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ علی اصغر کی کیا ضرورت ہے؟ قاسم کی کیا ضرورت ہے؟ اور محمد کی کیا ضرورت ہے؟ زینب ام کلثوم کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہیں واپس مکے سے مدینہ بھیج دینا چاہیے تھا، کوفے والوں کی دعوت پر اکیلے نکل جاتے امام حسین تلوار لیے ہوئے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ کو اور امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو غلط ثابت کروانا چاہ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ یزید کے خلاف ایسی ہی امام حسین نے لڑی ہے جیسے ہر بالی نعوذ باللہ جو حکومت کے خلاف خروج کرتے ہیں وہ لوگ جس طرح سے لشکر کشی کر کے اقتدار کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ یہ بات تو امام حسین مدینہ سے کہہ کے نکل رہے ہیں کہ لم اخرج بشیرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں نہ لشکر کشی کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ کیا مطلب ہے؟ جبکہ لشکر آتا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، ایک حکومت کو ہٹا کر اقتدار حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر اقتدار چاہتے بھی تھے تو دین کا اقتدار چاہتے تھے، وہ اپنی حکومت نہیں چاہتے تھے۔ اگر امام حسین اپنی ذاتی اقتدار چاہتے ہوتے تو ان بچوں کو لے کے نہ نکلتے۔ یہ بچے امام حسین کے مشن پر سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس، جس طرح سے مباہلہ میں یہ ننھے سے بچے حسن و حسین مباہلہ میں دلیل بن گئے کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور عیسائی مباہلہ نہیں کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے کربلا کی حقانیت کے لیے علی اصغر کا وجود بہت بڑی دلیل ہے، جناب زینب و ام کلثوم ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ مباہلہ کے لیے نکلے تھے یا جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ کون سی جنگ میں رسول اپنی صاحبزادیوں کو لے کر آیا آپ بتائیے؟ کون سی جنگ میں امیر المومنین جو ہے اپنی صاحبزادیوں کو لے کے آئے، گود کے بچے کو لے کر آئے، کون سی جنگ بتائیں گے ہم؟ یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ذاکر نائک نے لکھا یہ دو جو ہے شہزادوں کی جنگ ہے، یہ دو جو ہے حاکموں کی مثال کے اوپر جنگ ہے، یہ دو طاقتوں کی آپس میں جنگ ہے، ایک طاقت کمزور پڑ گئی، ایک طاقت غالب آ گئی، یہ بھی تلوار لے کے چلے تھے، وہ بھی تلواریں لے کے آئے، ان کے سپاہی کم تھے، ان کے سپاہی زیادہ تھے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ جنگ وہ ہے ہی نہیں، امام حسین کے جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھائی حسن کو لشکر نہیں مل سکا، جب بابا علی مرتضیٰ کو جو ہے خود انہی کے سپاہیوں نے جو ہے دھوکا دیا، تو پھر کس طرح سے وہ اس سپاہیوں پر یقین کر کے یزید کے خلاف جو ہے لشکر کشی کرتے؟ لشکر تو آ ہی نہیں رہا تھا، یزید کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر جمع ہی نہیں ہو رہا تھا، تو پھر امام حسین یزید سے لڑنے کے لیے، طاقت کی جنگ لڑنے کے لیے کیوں جا رہے تھے؟ تو امام حسین طاقت کی جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر کون سی جنگ لڑنا چاہتے تھے؟ وہ دین جو اسیر ہو گیا تھا بنی امیہ کے ہاتھوں میں، اسے آزاد کرانا چاہتے تھے، جو خلاف شریعت کام ہو رہا تھا، اس ایسی حکمرانیت کو ختم کرنا چاہتے تھے، دین کو جو اسیر ہو گیا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں جو مفاہیم بدل گئے ہیں اسلام کے، اس کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اس دین کو آزاد کرا. چنانچہ امام حسین نے ایک ایک مفہوم کو آزاد کرا لیا اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنا خون دے کے اذانوں کو بچا لیا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ محمد کا نام اذانوں سے نکال دیں. یہ لوگ نمازوں کو مٹا دینا چاہتے تھے، یہ لوگ جو ہے نام خدا کو ختم کر دینا چاہتے تھے، یہ لوگ قرآن کو ختم کر دینا، قانون الہیہ کو ختم کر کے اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے. تمام مفاہیم کے لوگ بدل چکے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کے ذریعے سے اسے زندہ کیا یا نہیں کیا، انسانی اصولوں کو بچایا یا نہیں بچایا، بشریت اور انسانیت کو بچایا یا نہیں بچایا. تمام راہ کوفہ و شام میں امام حسین نے انسانیت کا درس دیا، پھر کے لشکر کو سیراب کر کے بتایا کہ پانی سے کسی کو محروم کرنا انسانیت کے خلاف ہے. دشمن کو سیراب کیا جائے، دشمن بھی ہو رہا ہو اگر پیاس سے نڈھال، پانی اسے پلا کے یہی ہے رہے کمال، تھوکے بھی کوئی منہ پہ تو ماتھے پہ بل نہ ڈال. یہ دروس انسانیت کے یہ امام حسین دیتے ہوئے جا رہے ہیں راستے میں. قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، تشنگر دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، داد انسان کی ملتی تو شرماتے تھے، دشتے پہ آگ میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین.
سبحان اللہ.
تو یہ جو کام امام حسین نے کیا ہے یہ دین کی سب سے بڑی خدمت کی ہے. آپ اس کو فراموش کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، ایک جنگ تھی جس میں جو ہے کسی نے قتل کیا، کوئی قتل ہو گیا، بس ہو گیا، وہاں کیا ختم کر دیجیے بات کو، جو ہو گیا ہو گیا، ہٹائیے بات جہاں کی وہاں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ در حقیقت پورے دین کا مسئلہ ہے. اب دین وہ دین لیا جائے جو بنی امیہ نے پیش کیا ہے، وہ دین لیا جائے کہ جو اہل بیت نے پیش کیا ہے، دو دین الگ الگ ہیں. ایک جہاد وہ ہے نام جس کا جہاد ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا، آپ کیا، پوری انسانیت پکار کے کہہ رہی ہے جہاد نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ جہاد کس سے لیا ہے؟ یہ یزید سے لیا ہے. یزید بنامے جہاد امام حسین کے بچوں کو ذبح کیا تھا، اب وہی ہو رہا ہے جنہوں نے علی اصغر کو ذبح کیا تھا. آپ کو یہ فکر آ کر آج انسانیت کے گلے کاٹ رہی ہے. یہی تو ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ اب دنیا میں دو ہی مذہب رہیں گے. یہ بات ہم نہیں بلکہ پاکستان کے سنی علماء کہہ رہے ہیں، ابھی میرے پاس کلپ بھی موجود ہے. اب شیعہ سنی نہیں ہے دنیا میں، بس دو ہی مذہب ہے، ایک حسینیت کا مذہب ہے، ایک یزیدیت کا مذہب. دنیا میں دو ہی مذہب ہے، دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک حسینی مسلمان ہے، ایک یزیدی مسلمان. حسینی مسلمان سر کٹاتے ہیں، سر کاٹتے نہیں ہیں. یزیدی مسلمان جو ہے وہ سر کاٹتے ہیں، گلے کاٹ دیتے ہیں، لوگوں کو پیاسا تڑپاتے ہیں، ان کی زمین چھین لیتے ہیں، ان کے مکانات میں آگ لگا دیتے ہیں. یزیدیوں نے کیا کیا؟ آج جو ہو رہا ہے وہ نیا کام نہیں ہو رہا ہے، آپ تائید کر رہے ہیں یزید کی. تو جو لوگ یزید کی تائید اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یزیدی فکر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام سب صحیح ہے، تو پھر دنیا سے جا کے پوچھئے، خود تمہارے آقاؤں سے جا کے پوچھو، یہود و نصارہ سے جا کے پوچھو کہ یہ جو فعل انجام دیا جا رہا ہے یہ جہاد ہے، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نیکی کی ہدایت اسے کہتے ہیں، تبلیغ ایسے ہوتی ہے، اسلام ایسے پھیلایا جاتا ہے، مسلمان یہ ہوتے ہیں، ان کے چہرے مسلمانوں کے چہرے ہیں. کربلا کو چھوڑنے کا نقصان کل نہیں آج بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوگا. کربلا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم جہاد بدل جائے، مفہوم نماز بدل جائے، مفہوم روزہ بدل جائے، دین کا پورا مفہوم بدل جائے. یہی نہیں، صبر کا مفہوم بدل گیا ہے آج، آج جو ہے عزت کا مفہوم بدل گیا ہے. عزت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ احترام کریں گے، عزت ہے. گلی کوچے میں لوگ آپ کو سلام کریں گے، عزت ہے. عوام آپ کا ہاتھ شکر ہے، یہ عزت ہے، اخبارات میں سرخیاں آپ کے لیے لگ رہی ہیں، یہ عزت ہے، یہ دنیا کی دی ہوئی عزت ہے۔ دنیا جس کے پاس خود عزت نہیں وہ دوسروں کو کیا عزت دے گی؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ عزت وہ نہیں ہے کہ جو گلیوں کوچوں میں ملے، عزت وہ ہے جو اللہ دینے والا ہے۔ لوگوں کے سر کاٹ کے جو عزت ملی ہے، یہ عزت جو ہے عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ ذلت کا نام عزت رکھ دیا ہے۔ معصوم بچوں کے گلے کاٹ کر عزت حاصل کر رہے ہیں، وقار حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں شہرت حاصل کر رہے ہیں، پوری دنیا سے جو ہے وہ خراج تحسین وصول کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے فلاں زمین پہ قبضہ کر لیا، ہم دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ارے دوسروں کو نہیں ذلیل کر رہے، تم خود ذلیل ہو رہے ہو، حقیقت میں تم ذلیل ہو رہے ہو۔ عزت اس کا نام نہیں۔ آپ بتائیں کہ اس طرح سے تمام مفاہیم، وقت ختم، وقت کم ہے، میں آپ کو ایک ایک نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ شجاعت کا مفہوم بدل چکا، شجاعت کا مفہوم بدل چکا، صبر کا مفہوم بدل چکا، انسانیت اور شرافت کا مفہوم بدل چکا، امانت اور دیانت کا مفہوم بدل چکا، سب کچھ بدل چکا ہے نا۔ ڈکیتی کر رہے ہیں، کسی ملک کے جو ہے تیل کے کنوؤں پہ قبضہ کر رہے ہیں، یہ ڈکیتی نہیں ہے، چوری نہیں ہے، یہ سب جائز کہاں سے ہو گئے؟ یہ کون سی شریعت میں جائز ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو حلال کر لیا ہے، حرام میں خدا کو حلال کر لیا ہے، ہر چیز کا مفہوم بدل دیا ہے انہوں نے۔ امانت اور دیانت کا کوئی مفہوم نہیں ہے، شرافت کا کوئی مفہوم نہیں ہے، طہارت اور پاکیزگی اور اللہ کی عبادت، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، نہ عبادت کا مفہوم ہے، نہ شرافت کا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب یہ صحیح مفہوم اگر ہمیں چاہیے تو کہاں جائیں گے؟ آپ یہ بتائیں، حقیقی شجاعت اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو کہاں جائیں گے آپ؟ اس کی مثال کہاں ملے گی آپ کو؟ صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام شجاعت نہیں ہے، صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام شجاعت۔ شجاعت کا مفہوم لوگوں کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے، بہادر ہیں یعنی تلوار چلانے والے ہیں، بہادر ہیں۔ اگر آپ سلطان جائر کے مقابلے میں حق نہیں بول سکتے ہیں، حق کی گواہی اگر نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ بزدل ہیں۔ چاہے آپ کا سینہ کتنا ہی چوڑا کیوں نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے بازوؤں میں طاقت ہی کیوں نہ ہو، آپ دنیا کے کمزور انسان ہیں، کیونکہ آپ حق نہیں بول سکتے۔ تو جو حق نہیں بول سکتا ہے وہ کمزور ہے، شجاع نہیں ہے۔ کوئی شخص ہے جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے، چاہے وہ بہت بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، میدان جنگ میں تلوار چلانے والا کتنا ہی دھنی کیوں نہ ہو، میدان جنگ کا کتنا ہی بڑا سپاہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حق نہیں بول سکتا ہے، حق بولنے کے لیے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، کہیں ہماری اولاد غیر محفوظ نہ رہ جائے، جھوٹی گواہی دے کے چلے آتے ہیں، دیکھنے میں بڑے پہلوان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ جس کو شجاع سمجھتا ہے، یہ وہ شجاع نہیں ہے، یہ بزدل ہے، دنیا کا سب سے بڑا بزدل ہے۔ جو سچ نہیں بول سکتا وہ بزدل ہے، اور جو کمزور ہے، ناتواں ہے، تلوار بھی نہیں چلا سکتا میدان جنگ میں، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، مگر حق بات بولنے کے لیے گھبراتا نہیں ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں کتنے ایسے جری نہیں تھے کہ جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیانی کیا، اس کو شجاع کہتے ہیں، اس کو شجاع کہتے ہیں۔ آپ قیدی بنا کے لے آئے ہیں، لیکن وہ حاکم شام کو مخاطب کر کے اسے ڈانٹ رہا ہے، اے یزید کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، جہاں پہ لوگ سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی بڑے بڑے حکمران وہاں سر جھکاتے ہیں، وہاں پر اے یزید کہہ کے خطاب کرنا، یہ کہاں کی ضرورت ہے؟ जितने बड़े बड़े लोग आए थे दरबार शाम पे सब परेशान हुए, ये है कौन आखिर? तो यजीद को है यजीद कहते थे आपका, ये खातून कौन है जो यजीद को ललकार रही है, धुतकार रही है? जहां पर जो है हैबत के हमारे आज दरबार, आज भी आप जाके देखिए कितना हैबतनाक दरबार है, वहां किसी की जबान नहीं खुल सकती, जबान को खुद बहुत मताला लग जाता है। वो दरबार की हैबत ऐसी है कि उस हैबत के सामने कितना ही बोलने वाला क्यों ना हो, खुद बहुत उसके मुंह से जबान उसकी बंद हो जाती है। वहां पर जबान खोलना कितनी बड़ी जुर्रत है, शजाअत इसका नाम है। आप बताइए शजा कौन है? ज़ैनुल आबिदीन शजा नहीं, ज़ैनुल आबिदीन शजा नहीं है? आप समझते कि सिर्फ इमाम हुसैन शजा है? ज़ैनुल आबिदीन शजा नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन बहुत बड़े शजा है। हाकिम शाम की आंखों में आंखें डालकर यजीद वक्त, किसी को ये नहीं पता कि यजीद उस दौर में था क्या, उसकी मिसाल मैंने दिया ना आपको कि आज का ओबामा, ये भी छोटी मिसाल है, इतने खतरनाक लोग तो आज मौजूद ही नहीं है जिनकी मिसाल दी जाए, जिनकी नाम की हैबत से जो है शहर खाली हो जाते हैं, बस्तियां खाली हो जाती हैं, बड़े बड़े हुक्मरान वहां आके सर झुका देते हैं। मैदान जंग की शजात को लोग शजात सिर्फ शजात समझते हैं, इसीलिए इस बात को समझाने के लिए अल्लामा काशिफुल गिता ने एक जुमला कहा था कि अगर शजाअत देखना है तो अमीरुल मोमिनीन के यहां देखिए, और वो शजाअत जब वो बिस्तर पे सो रहे थे, वो वाली शजाअत, सिफीन की शजाअत नहीं, बद्र हुनैन की शजाअत नहीं। इसलिए कि जब हाथ में तलवार हो दिफा के लिए तो वहां पर मैदान जंग में ताकत दिखाना कमाल नहीं है, बल्कि तलवारों की छाव में नहत्ता बन के बगैर हथियार के सोना और हमला करने वालों का जवाब देने के लिए तलवार भी हाथ में ना हो, वो नींद सोना, ये शजाअत है, ये अमीरुल मोमिनीन की शजाअत है। और फिर तलवारों की छाव में लेटने का तो हुक्म दिया जा सकता है लेकिन सोने का हुक्म नहीं दिया जा सकता है, तो मालूम यह हुआ कि नींद उसको आती है जिसको इत्मीनान होता है, जिसको
नारे सदरी, नारे खैबरी, नारे सलवार,
कितनी भी नींद आ रही हो आदमी की नींद उड़ जाती है मौत के डर से। यहां पर जो है वो नींद आ गई, सो गए, न सिर्फ लेटे रहे बल्कि सो गए, और ऐसा सोए कि कहा मैंने जिंदगी में ऐसी नींद कभी इत्मीनान के साथ नहीं सोया था, क्योंकि ये सोना भी इबादत, ये सोना जागने से ज्यादा इबादत, क्योंकि यहां रसूल की जान बचाने के लिए, सैयदुल मुरसलीन की जान बचाने के लिए तलवारों की छांव में सोना ये सबसे बड़ी इबादत थी। वो अली जो ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हो, उस अली के लिए जो शब्द जिंदादार हो वो सो जाए तो कहा कि कभी मैं इस इत्मीनान से नहीं सोया जैसे शबे हिजरत सोया। शजाअत इसका नाम है। ये जो शजाअत का जो मफहूम है, सदाकत, सच बयानी, आज अली के चाहने वालों ही में सच बयानी क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। आज सऊदी हुकूमत के अंदर रहकर एक दुबला पतला लागर इंसान खड़ा हुआ हुकूमत सऊदी को ललकारता है। आपको मालूम है सऊदी में जबान किसी की नहीं खुल सकती है, वो हुकूमत ही ऐसी है जहां पर आप जबान नहीं खोल, खुद बहुत जबान बंद हो जाएगी, आप ताजुब करेंगे मेरी जबान क्यों नहीं खुल रही, सऊदी अरब है, सऊदी अरब में जबान नहीं खुलती है किसी, वहां कुछ दिखाई नहीं देता इंसान को, डाते आदमी अंधा हो जाता है, वहां पर हुकूमत की कोई गलती नजर ही नहीं आती, नजर आए तो कहते नहीं नजर नहीं आ रही है, अगर आप बताएं कि ये गलती है तो कहते नहीं नजर नहीं आ रही है, अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। वो मुल्क ऐसा है, पूरी दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है जहां जाके आदमी अंधा गूंगा बहरा हो जाता है, कुछ नहीं बोल सकता, वहां जबान खोलने की सजा सिर्फ फांसी है। دنیا پوچھے گی صرف اعتراض کرنے پہ پھانسی دے دیں گے؟ ہاں ہمارے ملک میں یہی ہے, جو حکومت کے خلاف بولے گا اس کو پھانسی کے خلاف. بھائی ہم ہماری حکومت میں ہم صدر جمہوریہ کو برا کہہ دیتے ہیں, ہم جو ہے کیمرے کے سامنے جو ہے وزیر اعظم کے خلاف بول دیتے ہیں, لیکن ہمارا وزیر اعظم اچھا ہے یا تمہارا صدر جمہوریہ اچھا ہے, تمہارا بادشاہ اچھا ہے یا ہمارا صدر جمہوریہ اچھا ہے؟ ہم یہاں اس کو گالی بھی دیتے ہیں تو ہم کو وہ پھانسی پہ نہیں چڑھاتا ہے, دنیا میں کہیں پر بھی پھانسی نہیں ہوتی ہے لیکن سعودی عرب میں پھانسی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے یہ شجاعت جو آئی ہے اس بندے کے یہاں وہ کیسے پیدا ہوئی, یہ کس مطلب کا ہے, کس فکر کا ہے, اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کا ہر مسلمان ڈرتا ہے, یہ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے جبکہ وہ سید بھی نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ فکر حسینی کے لیے نسل کا ہونا ضروری نہیں ہے, مکتب کا تابع ہونا ضروری ہے. اور روح حسینی اگر کسی کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو پھر وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے, اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتا ہے. یہ ہے شجاعت. یہ شجاعت کا مفہوم کس نے دیا ہے؟ آج آپ بتائیے کتنے مسلمان موجود ہیں؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو اپنے بھائی مسلمان کے لیے ایثار و قربانی کرے, خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے؟ یہ فکر کہاں سے آئے کہ خود نہ, اتنے جو ہے سوشل ورکر ہے دنیا میں لیکن کھانے کے بعد کھلاتے ہیں, سب جو بچ جاتا ہے وہ کھلاتے ہیں. پوری دنیا میں جو سوشل ورکر ہیں جتنے بھی یہاں پہ الحمدللہ بہت سارے ہیں, لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی سوشل ورکر ایسا ہے, کیا کوئی جو ہے وہ دنیا کے غریبوں کی مدد کرنے والا ایسا ہے کہ جو اپنی ذاتی ضرورت کی چیزیں اٹھا کے دے دے, ایک گلاس پانی ہو اور وہ بھی اٹھا کے دے دے, خود پیاسا رہ جائے, ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی خدمت خلق کرنے والا ایسا کوئی بندہ ہے؟ ایثار و قربانی کی ایسی بھی مثال ہے. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کی مثال کیا ہے؟ دولت گلوں میں لٹکے ہیں رنگین کمکمے, کتنا عجیب دیکھیے دولت کا کھیل ہے. مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی تاخ میں, اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل ہے. مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی تاخ میں, اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل ہے. یہ ایثار کر رہے ہیں آپ کے گھر میں ڈرم بھرا ہوا ہے تیل کا, اتنا قطرہ لا کے ڈالتے ہیں مسجد کے, کیونکہ مسجد ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, یہ مذاق اڑا رہے ہیں مسجد کا. آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ اتنا ہی دے رہے ہیں جتنا آپ کو دینے سے آپ کی جیب میں کمی نہ پیدا ہو, آپ کو تکلیف نہ ہو. اپنی تکلیف اٹھا کر, کوئی خود تکلیف اٹھا کر کسی کو راحت نہیں پہنچانا چاہتا, دنیا کا دستور یہی ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے تو دنیا میں کوئی اس کو برا بھی نہیں کہتا. لیکن امام حسین نے جو ایثار و قربانی کا سرس دیا وہ کیسا تھا؟ دشت بنا میں پانی کم ہے لیکن دشمن کو سیراب کرنا, یہ کس قسم کا ایثار ہے آپ بتائیں؟ کوئی ہے ایسا؟ یہ جب مفہوم لے کے کوئی چلتا ہے تو لبنان کا شیعہ ہو کر بھی حماس کے سنیوں کی مدد کرتا ہے. لوگ یقین نہیں کرتے کہ شیعہ ہو کے سنیوں کی مدد کر رہا ہے, خود نہیں کھا کے دوسروں کو کھلا رہا ہے, اپنے ہتھیار اٹھا کے دوسروں کو دے رہا ہے. میرے بھائی تم لے لو, اپنے دفاعی سامان اٹھا کے دے رہا ہے. ایسا ایثار و قربانی کا جذبہ میں بتا رہا ہوں کسی اور قوم میں کیوں نہیں پیدا ہوا, اسی قوم میں کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یہ جنت سے اترے ہیں, یہ شیعہ کہاں سے آئے ہیں آخر, یہ قوم کہاں سے آئی ہے؟ یہ کربلا کی تربیت سے آتا ہے. بس یہ طفیل ہے کربلا کا اور کچھ نہیں ہے, یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کو ماننے کا اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ حسین ابن علی کی ایثار کو دیکھیں گے تو خود کہیں گے بھائی کیا ایثار کر رہا ہوں, خود اپنے آپ کو آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا ایثار و قربانی کا کہ وہ جذبے کو دیکھ کے دنیا حیرت میں پڑ جائے گی کہ ایسا جذبہ کس نے پیدا کیا ہے, کس کے تربیت یافتہ ہیں آپ, کس مکتب کی پروردہ ہیں آپ, کس نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے؟ کس مقصد کے آپ چڑھنے والے ہیں؟ کہاں سے یہ درس لیا ہے؟ ہم نے ایسی قربانی کی مثال دنیا میں کہیں پر بھی نہیں دیکھی۔ لوگ دوسروں کا مال لوٹ کے اپنے عیش و عشرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے عیش و عشرت کا سامان اٹھا کے دوسروں کو دے دے، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ ایثار و قربانی دیکھنا ہو تو آپ آئیے کربلا۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ آخر یہ بچے کون ہیں، یہ حسن و حسین کون ہیں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے؟ امام حسین اچانک نہیں پیدا ہوئے، تاریخ کا حادثہ نہیں ہے حسین، بلکہ امام حسین کی تربیت علی و فاطمہ کی آغوش میں ہوئی۔ وہ کس طرح سے ہوئی؟ وہ اس طرح سے ہوئی کہ افطار کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، دستک دیتا ہے ایک فقیر، کہتا ہے میں مسکین ہوں تو اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے۔ پھر ایک فقیر آ کے جو ہے دستک دیتا ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے سوکھی روٹیوں کی، وہ بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں اور پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ساروں قربانیوں کی مثال کوئی ہو تو بتائیے۔ جب یہ بچے اس دسترخوان پہ پل کے بڑے ہوں گے تو اب ان بچوں سے تعجب نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا سرمایہ اٹھا کے دشمن کے حوالے کر دیں۔ یہ ہے تربیت کا وہ معیار۔ آپ امام حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ امام حسین کون ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا معلوم ہے کہ امام حسین فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، اور فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، ویسے ہی فاطمہ زہرا بھی تھی۔ نہیں، فاطمہ زہرا کی جیسی بیٹی کوئی اور تھی ہی نہیں۔ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو آپ بتائیے اس کا احترام جیسا کہ فاطمہ زہرا کا نبی کرتے تھے کسی اور بیٹی کا احترام کرتے تھے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ کردار کی حامل ہونے کی وجہ سے۔ یہ کردار فاطمہ کا اگر کسی بھی بیٹی، چاہے وہ بیٹی نہ بھی ہوتی، صحابی کی بیٹی ہوتی، یہ کردار کی حامل ہوتی تو نبی اس کا بھی احترام کرتے، نبی اس کا بھی احترام کرتے۔ امام حسین چاہے نبی کے نواسے نہ ہوتے، علی کے بیٹے نہ ہوتے، مگر حسین ہوتے۔ یہ کردار اگر حسین ابن علی کا ہوتا تو ہم امام حسین کو ویسے ہی مانتے جیسے آج مان رہے ہیں۔ یہ کردار حسین کی وجہ سے مان رہے ہیں، ایثار و قربانی حسین کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے جو بات کربلا کے میدان میں آپ کو ملے گی، یہ مر مٹنے کا جذبہ، یہ شہادتوں کا جذبہ، یہ ننھے ننھے بچوں میں جو شوق ہے شہادت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حلوہ کھانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو کھیل تماشا بنا دیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی کھیل ہو رہا ہے کربلا میں۔ موت نہیں ہے بلکہ ایک تماشا ہے، ایک معمولی سی بات ہے موت، یعنی ایک معمولی سی بات ہے۔ مائیں ایسے بھیج رہی تھی جیسے بچوں کو جو ہے غذا کے لیے بھیجا جاتا ہے، بچے بھوکے ہیں ان کو غذا چاہیے۔ ایسے لائن لگا کے بچے ٹھہرے ہوئے تھے موت کے انتظار میں، جیسے جو ہے کوئی کھانے اور پینے کے لیے لائن لگا کے ٹھہرتے ہیں۔ یہ کون سی صف ہیں؟ تو یہ موت کے لیے جانے والوں کی صف ہے۔ قاسم ٹھہرے ہوئے ہیں لائن میں، صف میں قاسم ٹھہرے ہوئے ہیں، اور محمد ٹھہرے ہوئے ہیں صف میں، علی اکبر ٹھہرے ہوئے ہیں صف میں۔ یہ کون سی صف ہے؟ یہ کون سی لائن ہے؟ تو کہاں یہ مرنے والوں کی لائن، یہ مرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ تو کہاں مرنا چاہ رہے ہیں۔ اتنا جذبہ دکھایا، یعنی کربلا میں جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے مرنے کے لیے اتنا جذبہ دکھایا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ آخر تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کہا، موت میرے نزدیک احلا من العسل، میں شہد سے زیادہ شیرین سمجھتا ہوں موت کو۔ کوئی ہے ایسا کہ جو موت کو جو ہے شہد سے زیادہ شیریں سمجھے؟ ایسا بچہ کہیں نہیں ملے گا سوائے خاندان اہل بیت کی، اس لیے کہ خاندان اہل بیت تربیت ایسی کی ہے جوانوں کی۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی، شوق شہادت ہر کسی میں نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کون سے جوہر تھا ان کے جسم میں کہ جس کی وجہ سے یہ موت کے لیے مر مٹے جا رہے تھے؟ جناب قاسم کو جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو کبھی وہ ماں کے پاس جاتے، کبھی وہ پھوپھی کے پاس جاتے، کہتے آپ سفارش کر دیجئے، آپ سفارش کر دیجئے. جب بھی امام حسین کی خدمت میں قاسم آ کے کہتے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو ایک مرتبہ قاسم کی طرف دیکھ کے کہتے بیٹا قاسم ابھی تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، تم کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے، جب میں مرحوم بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، میں کیسے تمہیں اجازت دوں، اس لیے کہ تمہاری ماں بیوہ ہے اور بیوہ ماں کے لیے بیٹے کا سہارا بہت اہمیت رکھتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم جو ہے وہ شہید ہو جاؤ. امام حسین کی خدمت میں جناب قاسم اس قدر گزارش کرتے ہیں کہ ماں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ماں کی سفارش لے کے آتے ہیں، کہتے اماں جب تک آپ نہیں کہیں گے اس وقت تک امام اجازت نہیں دیں گے. چنانچہ جناب ام فروہ قاسم کا ہاتھ پکڑ کر کئی مرتبہ امام حسین کی خدمت میں لا کے کہتی آقا اس بچے کو میں نے ہی بھیجا تھا، یہ تلوار جو آپ حمائل دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ہی سجا کے بھیجا ہے، میں خود چاہتی ہوں کہ یہ بچہ اپنے بابا کی جانب سے فدا ہو جائے، کیونکہ حسن مشتبہ ہوتے تو وہ اس وقت آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیتے، آج یہ بچہ ان کی جانب سے آیا ہے آپ اس کی قربانی کو قبول کر لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹا، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اتنی مرتبہ یہ اجازت لینے میں مشکل ہوئی کہ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ امام حسین نے اس طرح سے قاسم کو رخصت کیا کہ اپنے سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد چچا اور بھتیجے اس قدر آپس میں لپٹ کے روئے، اتنا گریہ کیا کہ دونوں ہنس کھا کے زمین پہ گر گئے. امام حسن کی یاد اس طرح سے آ گئی کہ امام حسین اپنے بھائی کی نشانی کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بالآخر جنگ کی اجازت ملی، قاسم امام حسن کی نشانی تلواروں اور تیروں میں چلے گئے، حسن کا چاند بادلوں میں گھر گیا اور پھر چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے. ایک قاتل کا بیان ہے کہ میں تلوار لیا ہوا قاسم کے پاس گیا اور قاسم پہ وار کیا، قاسم زمین پر آئے تو آواز دی چچا میرا آخری سلام قبول کیجیے، اور یہ آواز سننا تھا کہ امام حسین اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑے، لیکن اس تیزی کے ساتھ آنے کے بعد بھی جب زمین پہ قاسم کو تڑپتا ہوا دیکھا تو نہ بیٹا قاسم چچا کے لیے بڑا سخت اور ناگوار ہے کہ تم نے آواز دی اور وہ تمہاری مدد نہ کر سکا. چچا شرمندہ ہے کہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ تمہاری جان نہیں بچا سکا. قاسم کی روح پرواز کر گئی، سینے سے سینہ لگایا، لاش قاسم خیمے میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ